الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں جو ایمان عطا فرمایا ہے، یہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور مرتے دم تک اس کی حفاظت فرض ہے. کیونکہ دنیا کی صلاح و فلاح بھی اسی پر موقوف ہے، آخرت کی نجات بھی اسی پر موقوف ہے. اور ایمان لانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اور رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکام کرنے کے بتلائے ہیں، جس میں سارے فرائض آ گئے، سارے واجبات آ گئے، سنتیں آ گئی، سنت مؤکدہ بھی آ گئی، سنت غیر مؤکدہ بھی آ گئی، ان سب کو اپنے اپنے موقع پر آدمی بجا لائے. یہ فرائض و واجبات ہمارے عقائد میں بھی ہیں، عبادات میں بھی ہیں، معاملات میں بھی ہیں، ہماری معاشرت میں بھی ہیں، ہمارے باطن کے اخلاق میں بھی ہیں، اور یہ ہماری ساری زندگی پر حاوی ہے. بالغ ہونے سے مرتے دم تک زندگی کے ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی لگانے کا حکم موجود ہے. ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے بجا لائیں. کوتاہی ہو جائے، اگر توبہ ہے تو توبہ کر لے، اسے کوئی تلافی ہے تو تلافی کر لے، لیکن ساری زندگی ان فرائض و واجبات کو ادا کرتے رہنا ہے. دوسرے اللہ جل شانہ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں سے منع فرمایا ہے، جن جن باتوں کو، جن جن کاموں کو گناہ قرار دیا ہے، حرام و ناجائز بتایا ہے، ان سب سے ہم اپنے آپ کو بچاتے رہے. یہ گناہ اور حرام و ناجائز عقائد میں بھی ہیں، عبادات میں بھی ہیں، معاملات میں بھی ہیں، معاشرت میں بھی ہیں، اور ہمارے باطنی اخلاق میں بھی ہیں، جن کو رذائل کہتے ہیں، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، خود نمائی کا جذبہ ہے، ریا و سمع ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے، ذلیل سمجھنا ہے، اپنے کو اچھا سمجھنا ہے، دنیا کی بے جا محبت میں مبتلا ہے، آخرت سے غافل ہے، یہ سب باطن کے گناہ ہیں. ان سب گناہوں سے بچنا اور زندگی بھر بچنے کی کوشش کرتے رہنا، اس بچنے کی کوشش کو تقویٰ کہتے ہیں، جو ہمارے سارے دین کی جڑ اور بنیاد ہے. جس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے کام اللہ پاک نے نیکی کے بتائے ہیں، زندگی بھر ہم نیک کاموں کرتے رہے، اور جتنی باتیں گناہ کی بتائی گئی ہیں، زندگی بھر ان سے بچتے رہے. جہاں کہیں غلطی ہو جائے وہ ہو جائے، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، اس سے تو غلطی ہوتی ہوگی، تو اس کے لیے توبہ ہے. چاہے بندے کی حد غلطی ہو تو توبہ، بندے سے معافی مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، اس کے کسی حکم بجا لانے میں کوتاہی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور جو قاعدے میں اس کی معافی تلافی ہے اس کو کر لے. یہ ہے ایمان لانے کا مطلب. اب ایمان کے ان دونوں تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے کہ آدمی جب کوئی حکم بجا لانے کا موقع آ جائے تو اس کو بجا لائے، اور جب کوئی گناہ کا موقع آ جائے تو اپنے کو بچا لے. اور پھر اس پر اس کو مداومت حاصل ہو جائے. بس چند دن کے لیے تو ہر آدمی فرائض واجبات ادا کر لیتا ہے، چند روز کے لیے تو آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بآسانی بچا لیتا ہے، لیکن ساری زندگی آدمی اس کا پابند ہو جائے آسان نہیں ہے. اس مداومت حاصل کرنے کا نام استقامت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں استقامت کی بڑی تاکید فرمائی ہے، حکم دیا ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. اسی لیے حضرات صوفیہ کرام کا ارشاد ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، الاستقامت فوق الکرامہ، دین پر مضبوطی سے جم جانا یہ ہزار کرامتوں سے بڑا ہے. اس پر مجھے واقعہ یاد آیا، حضرت علیہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے پائے کے بزرگ گزرے، اللہ تعالیٰ حضرت درجے بلند فرمائے، اور آپ کے علوم و غیوث سے ہم کو مالا مال فرمائے. ان کی خدمت میں ایک شخص اپنی اصلاح کے غرض سے آیا اور ایک دن دو دن نہیں 10 سال تک خدمت اقدس میں رہا. اور 10 سال کے بعد کہنے لگا کہ حضرت مجھے 10 سال ہو گیا خدمت میں پڑے پڑے, آج تک آپ کو کرامت ہی نہیں دیکھی. یہ سمجھ رہا کہ طریقت کا اصل مقصد کشف و کرامت ہے. تو اتنا عرصہ ہو گیا میں آپ کو رات دن دیکھتا ہوں, آپ کے پاس بیٹھتا ہوں, آپ کی باتیں سنتا ہوں, لیکن آج تک تو کوئی کرامت میں نہیں دیکھی. مجھے اس بیچارے کی غلط فہمی تھی کہ ایمان کا تقاضا کشف و کرامت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابے داری پر مضبوطی سے جمنا ہے. اس لیے حضرت نے اس سے پوچھا, یہ بتا کہ اس 10 سال کے عرصے میں میرا کوئی کام خلاف سنت دیکھا؟ مجھے نہیں. میں اس سے بڑی کرامت کیا دے دوں؟ وجہ یہ کہ دین پر مضبوطی سے عمل کرنا اور 10 سال تک سنت کے مطابق زندگی گزارنا لاکھوں کرامتوں سے بڑھ کر ہے. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. کرامت و کشف اور اچھے اچھے خواب اور شوق و ذوق یہ بذات خود اچھی چیز ہے, لیکن یہ دین کا مقصود نہیں ہے. ایمان لانے کا مقصد ان کو حاصل کرنا ہرگز ہرگز نہیں ہے. اس کو ساری زندگی ایک مرتبہ بھی اچھا خواب نظر نہ آئے, ساری زندگی ایک مرتبہ بھی اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو, اس سے کوئی کشف نہ ہو, اس کے دل میں کچھ وارد نہ ہو, ذرہ برابر بھی اس کے ایمان و عمل میں کوئی کمی نہیں, اللہ تعالیٰ کے قرب میں کوئی کمی نہیں. تو ایمان کے تقاضوں پر چند دن کے لیے تو عمل کر لینا سب کے لیے آسان ہوتا ہے, لیکن اس پر جمنا اور مضبوطی سے اس پر قائم رہنا یہ ہمارے دین کے اندر مطلوب ہے, یہ ہے اصل چیز. دین پر مضبوطی سے جمنا اور پھر ایمان محفوظ رہنا یہ لب لباب ہے سارے دین کا, اور یہ حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. اسی لیے تھانے رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات و مواعظ میں بار بار فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں کہتا ہوں کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا فرض عین ہے. اور حضرت تو جو بات فرماتے ہیں دلیل سے فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت فرض عین ہے, اور کہا جائے کہ فرض کا مقدمہ بھی فرض ہی ہوتا ہے. جب ایمان کی فرض فرض رہے ہیں تو جو اس کا ذریعہ ہوگا وہ بھی فرض ہوگا, اور اس کا ذریعہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنا ہے, ان کا دامن تھامنا ہے, ان کی خدمت میں رہ کر کے ان کی ہدایات پر عمل کرنا ہے. اب جس کو جس اللہ والے سے مناسبت ہو بس وہ ان کی خدمت اختیار کرے, ان کی صحبت اختیار کرے. تو استقامت جو ہے یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے, کیونکہ یہ ایمان کا مقصود اصلی ہے. اس وجہ سے قصہ اور مجھے یاد آیا, ہندوستان کے اندر مشہور بزرگ گزرے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ خلیفہ حضرت خالد باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو دہلی کے اندر آرام فرما ہے، جن کا فیض سارے ہندوستان میں پھیلا ہوا. تو خالد باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ان کے انتقال کے بعد حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوا سرحند میں جہاں حضرت رہتے تھے، اور جا کر حضرت کیا کہ یا حضرت جب تک میرے شیخ حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تو میں جب بھی میرے کوئی دل کی خرابی پیش آتی تھی، روحانی قبض مجھ کو لائق ہوتا تھا، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا. حضرت میرے دل پر کچھ توجہ فرما دیا کرتے تھے تو وہ قبض بست میں تبدیل ہو جاتا تھا، وحشت انسیت میں تبدیل ہو جاتی تھی. اور اب ان کا وصال ہو چکا ہے اور حضرت اپنے سارے مریدوں کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں، میں بھی ان کا مرید ہوں، ان کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے حال پر اس توجہ فرمائیے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا، کہ بھیا ہمارے پاس تو کوئی توجہ ہو توجہ تو آپ کا ہے نہیں، ہمارے پاس تو بس ایک راستہ ہے رائے سنت، بس اس پہ جم جاؤ، اسے اختیار کر لو. یہ جواب حضرت نے کچھ ایسے دل کی گہرائی سے فرمایا کہ وہ خواجہ صاحب کا مرید سنتے ہی بے خود ہو گیا. اور پہلے تو بیٹھ کر کے جھومنے لگا، پھر کھڑے ہو کر کے گھومنے لگا، چکر آنے لگا، اور ساتھ ساتھ اس کی کرامت ظاہر ہونے ہوئی. وہ کرامت یہ ظاہر ہوئی جیسے جیسے وہ جھوم رہا ویسے ویسے سرن کی زمین بھی گھوم رہی. خواجہ صاحب کا مرید جو ہے وہ گھوم رہا ہے اور ساتھ ساتھ سرن کی زمین بھی گھوم رہی ہے. حضرت مجھے جب کسانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، ان کے سارے متعلقین بھی سامنے بیٹھے ہیں، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حضرت مجھے جب کسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا جاؤ ہمارے تاکتے میں سے ہماری مسواک اٹھا کے لاؤ. وہ گیا مسواک لے کر کے آیا اور حضرت کی خدمت میں پیش کر دی. حضرت نے وہ مسواک لے کر کے زمین سے لگائی، جو ہی لگائی زمین ٹھہر گئی اور اس کی حرکت اور جنبش ختم ہو گئی. اور خواجہ صاحب کے اس مریض کی بے خودی بھی ختم ہو گئی، وہ بے ہوش میں آ گیا اور بیٹھ گیا. پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی تمہارے بے خود ہونے سے تو سرن کی زمین بے خود ہو گئی اور گھومنے لگی، یہ تو تمہاری کرامت ہوئی. مجھ کو جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ بھی سن لو، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اگر میں ابھی ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کروں کہ اللہ سرحند کے قبرستان میں جتنے ہزاروں لاکھوں مردے دفن ہیں آپ اپنے قدرت سے ان کو زندہ کر دیجیے، سارے قبروں سے باہر آ جائیں گے. لیکن یہ میری کرامت ہوگی. اب سنو، تمہارے بے خود ہونے سے اور تمہارے جھومنے سے سرحد کی زمین کا گھومنا اور میری دعا سے سرحد کے مردوں کا زندہ ہو کر باہر نکلنے سے ایک مرتبہ سنت کے مطابق وضو میں مسواک کرنا افضل ہے. وجہ یہ سنت پر عمل کرنا مطلوب ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا آسان ترین، محفوظ ترین، مقبول ترین راستہ ہے. ہر سنت کے اندر یہ خاصیت ہے. اور رہی کرامت وہ محمود ہے، مقصود نہیں ہے. تو ایمان کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ دین پہ چلنے کے پکے عادی بنیں. جس کے لیے کوشش بھی ضروری ہے، محنت بھی ضروری ہے، جد و جہد ضروری ہے، نفس کی مخالفت کرنا ضروری ہے، شیطان کے داؤں پینچ سے بچنا ضروری ہے، اور دعا بھی ضروری ہے. کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہوگی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور کسی اللہ والے سے اخلاص کے ساتھ، ہمت مردانہ کے ساتھ، اطلاع و اتباع کے ساتھ اس کی صحبت میں رہنا بھی ضروری ہے. تب جا کر کے یہ ایمان بچے گا، اور نہ صرف بچے گا بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا. لیکن اس کے لیے کسی کے مجلس میں ایک مرتبہ جا کے بیٹھ جانا کافی نہیں ہے بھائی. اکثر لوگوں کو بیچاروں کو یہ مغالطہ رہتا ہے کہ بس کسی اللہ والے کی صحبت میں چلے جاؤ اور ان کا بیان سن کے آ جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اسی کو بس کافی سمجھتے ہیں، اسی کو تکیہ لگائے بیٹھے. بھئی یہ مفید ضرور ہے، بلا شبہ نافع ہے، فائدہ ہے، مگر اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے. اس ایمان کے تقاضوں پر استقامت حاصل کرنے کے لیے ناکافی ہے. اس کے لیے تو ایسے تعلق چاہیے جیسے مریض اور ڈاکٹر کا ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر کا مرض ہے، یا شوگر کا مرض ہے، یا فالج کا مرض ہے، یا کوئی اور خطرناک مرض ہے، بس وہ ہفتے میں ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کو سلام کر کے آ جائے کرے، ہو جائے گا ٹھیک. تو بھائی ہر ہفتے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں، ملاقات کر کے آتا ہوں، ان کا لیکچر بھی سنتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، جلدی مر جائے گا، ایسے کرتا رہے اور کب کی وجہ آج مر جائے. ارے بھائی ایسے کوئی علاج ہوتا ہے کیا؟ علاج کا طریقہ ہی دوسرا ہے. خالی ملاقات کافی نہیں ہے، اور ڈاکٹر کا لیکچر سننا کافی نہیں ہے صحت یاب ہونے کے لیے. اگرچہ لیکچر سے فائدہ ہوگا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن صحت نہیں ہو سکتی اس سے. اس کا جو طریقہ وہ اختیار کرنا لازمی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کا نسخہ یہ بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تم تقوی اختیار کرو اور اللہ کے نیک اور سچے پکے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. ساتھ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ہی رہو، یعنی اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایسا مضبوط کر لو جیسے کہ مریض اور ڈاکٹر ایک دوسرے سے مضبوط ہوتے ہیں، تو مریض عام طور پر سیاح ہو جاتا ہے. یہ جیسے باپ اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہوں دونوں، چاہے دونوں کے درمیان طویل فاصلہ ہو، لیکن باپ باپ ہی رہتا ہے، بیٹا بیٹے رہتا ہے، تعلق دونوں کا قائم رہتا ہے. اس لیے یہ مطلب نہیں صحبت میں رہنے کے 24 گھنٹے وہیں پڑے گا، نہیں. جیسے مریض کا ڈاکٹر سے تعلق ہے، مریض اپنا حال بتاتا ہے، फिर डॉक्टर टेस्ट लिखता है, फिर वो रिपोर्ट करवाता है, फिर डॉक्टर को दिखाता है, फिर वो नुस्खा लिखता है, फिर वो नुस्खा इस्तेमाल करता है, फिर दोबारा बताता है, फिर वो टेस्ट कराता है। आजकल तो टेस्ट की भरमार है, वो टेस्ट कराता रहे, टेस्ट दिखाता रहे, दवा खाता रहे, इसी से अल्लाह का फजल भी हो जाता है, सेहत याब हो जाता है। वो मुसलसल रात में रहना जरूरी होता है, तब जाकर फायदा होता है। यहाँ पर भी ये जरूरी है। और ये खाल खाल किसी किसी को इसकी तोफीक होती है। बेशतर तो बेचारे बस ये है कि भाई सलाम दुआ कर ली, बयान सुन लिया, अल्लाह भाई, ये भी फायदे से खाली नहीं है, मगर इससे रूहानी सेहत हासिल नहीं हो सकती, इससे इस्तेकामत के दीन की नेमत हासिल नहीं हो सकती, इससे पूरी तरह ईमान की हिफाजत नहीं हो सकती। जो ईमान के दो तकाजे हैं, फरायज और वाजिबात को अदा करना और गुनाहों से अपने आप को बचाना, ताकि मोहम्मद थाने रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब हयात मुस्लिमीन में दोनों किस्म की बातें बयान फरमाई। खास तौर से ऐसे ऐसे आमाल हजरत ने कुरान हदीस में से छांट छांट कर इस किताब में जमा फरमाए हैं कि वाकईतन अगर आदमी उन पर अमल करे तो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। दुनिया में भी आफियत, आखिरत में भी आफियत, दुनिया में भी इज्जत, आखिरत में भी इज्जत। चुनाचे हयात मुस्लिमीन के रूह नंबर 22 जो है वो गुनाहों से बचने की ताकीद सब मुश्तमिल है, और उसी की तशरीह और तौज़ीह आपके सामने हो रही है। क्योंकि गुनाह बहुत ज्यादा है, इबादत के अंदर भी है, मामलात के अंदर भी है, मुआशरत के अंदर भी है, अखलाक के अंदर भी है, इसलिए उन सबको तो यहाँ पर बयान करना आसान है भी नहीं। इसलिए हजरत ने आखिर में उन सब की तफसील बयान करने से माजरत भी फरमाई है। फिर भी हजरत ने जो अहम अहम और खास खास और मोटे मोटे गुनाह हैं उनको तो अलग अलग बयान फरमाया है। फिर आखिर में हजरत ने तकरीबन 26 गुनाहों की एक फहरिस्त दी है। जिनमें से तकरीबन 17 का बयान हो चुका है, और 17 के बयान के सिमन में 18-19 का बयान भी हो चुका है, और उनकी तशरीह हो चुकी है। इसलिए उनको तो सिर्फ नंबर ही पढ़ के इंशाल्लाह ताला काफी रहेगा। फिर बाकी गुनाहों के बारे में इंशाल्लाह ताला जो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएंगे तशरीह होगी। मगर हम अपना ये ध्यान बना लें भाई, और अपने जहन में इस बात को राशिक कर लें कि हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी, और इसकी हिफाजत होगी ईमान के तकाजे पूरे करने से। और ईमान के तकाजे पूरे करने में गुनाहों से बचना सर फहरिस्त है, हाँ सही है। और इसी की तरफ आम तौर पर लोगों को तवज्जो नहीं होती, यानी बाज़ लोग इबादत गुजार होते हैं, तहज्जुद गुजार होते हैं, जिक्र और अज़कार के भी पाबंद होते हैं, नवाफिल भी पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, सदका खैरात भी करते रहते हैं, नहीं करते तो गुनाहों से बचने का एहतमाम नहीं करते, इल्ला माशाअल्लाह। ध्यान ही नहीं जाता इस बात की तरफ कि हम बातें के कितने बड़े बड़े गुनाहों में मुबतला है, माशरत और मामला के कितने बड़े बड़े गुनाहों के अंदर डूबे हुए हैं। ध्यान ही नहीं जाता कि हमसे को गुनाह हो रहा है, बल्कि बाद लोगों पर जिनमें इबादत का ज्यादा गलबा हो जाता है उनके दिमागों में तो ये भी सवाल हो जाता है कि हमने क्या, हमसे क्या गुनाह हो रहा, हम तो बड़े इबादत गुजार हैं। उनको अपने गुनाह विचारों को नजर भी नहीं आती, अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए, और वो अपने आप को मुस्तब नहीं समझते कि हम तो बेगुनाह आदमी हैं, गुनाह तो हम कुछ करते नहीं हैं, बल्कि रात दिन याद इलाही में लगे रहते हैं। इसलिए कि वो किसी तबीयत हाजिक की खिदमत में रहेगा, اگر آدمی کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے تو پتہ چلے کہ اس دنیا میں مجھ سے بڑا بننے والا کوئی نہیں ہے. وہاں رہے تو پتہ چلے کہ مجھ سے زیادہ خطا کار کوئی نہیں ہے. ہمارے حضرت ظفر بادشاہ کا یہ شعر کبھی کبھی سنایا کرتے تھے جو ہمارے حسب حال ہے. تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر رہ دیکھتے اوروں کے ہے وہ ہنر, پڑی اپنے عیوب پہ نظر تو جہاں کوئی برا نہ رہا. یعنی اپنے گناہوں پر نظر نہیں ہے, اپنے خامیوں کے اوپر نظر نہیں ہے, اس لیے اپنے آپ کو آدمی فرشتہ سمجھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے میں تو بالکل بے گناہ ہوں, میں تو کوئی گناہ کرتے ہی نہیں ہوں, میں تو رات دن ذکر اللہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں اور ایسا ہوں اور ویسا ہوں, ڈبل کہتا ہوں. یہ سارے فاجی, یہ سارے معذ اللہ, یہ سب چور ہیں, ڈاکو ہیں, اور ایسے کرتے ہیں اور ویسے کرتے ہیں, یہ ہے اور وہ ہے, بس دوسروں کے عیب اس کی زبان پر, اپنے عیب و سرافی. تو یہ صورت حال جب تک ہے جب تک اپنے عیوب معلوم نہیں ہو رہے, اپنے گناہوں کا علم نہیں ہے. اور جس دن علم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ساری دنیا میں میں ہی سب سے بڑا گنہ گار ہوں اور میں ہی خطا کار ہوں, میں ہی سیاہ کار ہوں, باقی سارے فرشتے ہیں. لیکن یہ پتہ چلتا ہے الحمد تو اللہ کے فضل سے, ظاہری ذریعہ اس کا ہوتا ہے کہ چل رہا ہے. سو اس شعر کو یاد رکھیں, تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنے عیوب پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. اب حضرت تھانے انت لالے کا مرفوض سنو, چونکہ حضرت انداز اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے صحبت یافتہ, تربیت یافتہ ان کے مجاز تھے, ان کی فیض صحبت سے حضرت کا یہ حال تھا کہ فرماتے ہیں ناز کی چڑیا کا نام ہے, ناز کی چڑیا کا نام ہے. میں تو اپنے آپ کو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الملت حکیم الامت مراد تھانے رحمۃ اللہ علیہ, جن کی کتاب آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے اور اس کی تشریح کی جاتی ہے, ان کے قلب کا بھی حال ہے. اور ان کے پاس بیٹھنے والے یہ کہتے ہیں کہ پھر ذرا مطلب اسی انداز سے جی اٹھے مردے تیری آواز سے, پھر ذرا مطلب اسی انداز سے جی اٹھے مردے تیری آواز سے. حضرت پھر کچھ توجہ فرما لیجیے کہ مردہ دل زندہ ہو گئے. مزدور صاحب انہیں کے مطابق فرماتے ہیں, جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں, اس دل میں خدا جانے کیا آگ بھری ہو. جن کے بارے میں ان کے مجید یہ فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو اپنے آپ کو سور و خنزیر سے بدتر سمجھتا ہوں. اور ہم نے دو تسبیح گھما دی تو سمجھ رہے ہیں کہ اب شاید وہی آئے گی. جیسے ایک واقعہ یاد آ گیا, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سفر فرما رہے تھے, اور آپ جانتے ہو زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا یا پھر گھوڑوں پر یا اونٹ وغیرہ پر سفر ہوتا تھا, پیدل سفر تھا. سفر کرتے کرتے حضرت جنگل میں ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ وہاں درخت اتنے گنجان تھے, اتنے گنجان تھے کہ دوپہر میں بھی وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا. سورج کی روشنی درختوں کے ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے اندر نہیں آ رہی تھی, اور بہت ہی احتیاط سے چلنا پڑ رہا تھا, پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے. چلتے چلتے اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دم جیسے کہ 1000 وولٹ کا بلب جل گیا, روشنی 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 روشنی, جنگل کا کونا کونا گوشہ گوشہ ایک دم روشن. حضرت حق کا بکر یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ اندھیرے میں سورج کہاں سے نکلا ہے؟ اب یہ سوچ رہے تھے کہ اچانک اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر پریشان نہ ہو حیران نہ ہو میں تمہارا خدا بول رہا ہوں. میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں. بات یہ ہے کہ تم نے میری اتنی عبادت کی اتنی عبادت کی ہے کہ تم نے مجھے خوش کر دیا, میں تم سے راضی ہو گیا, لہذا اب مجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے باہم کو, کیونکہ تم نے راضی کر دیا, میں تم سے راضی ہو گیا, بس وقت میں میری رضا چاہیے. جب جب یہ سنا تو حضرت سمجھے اللہ کا فضل, متوجہ ہوا. وہ سوچنے لگے کہ میں کیا, میری ہستی کیا, میں کون ہوتا ہوں کہ جیتے جی مرنے سے پہلے نمازیں معاف, روزے معاف, عبادت معاف, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کسی نبی پیغمبر سے بھی نہیں ہوا. لہذا یہ جو کچھ آواز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہرگز نہیں ہے, شیطان کی. فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور آپ جانتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہی شیطان بھاگتا ہے. جیسے اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے, ایسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. نہیں سکتا اس کے آگے. اس سے جو ہی حضرت نے یہ پڑھا تو ایک دم وہ روشنی اندھیرے میں تبدیل ہو گئی اور اس میں سے شیطان نکل کے بھاگا. لیکن جاتے جاتے بھی ایک اور وار کیا اللہ بچائے, شیطان کے واروں سے اور نفس کے واروں سے. یہاں بھی بتا دوں, نفس شیطان کے وار سے اللہ کے فضل اور اللہ والے کی صحبت سے بچتا ہے, ویسے نہیں بچتا ہے الا ماشاء اللہ. تو چلتے وقت اس نے پہلے سے بھی زیادہ وار کیا, پہلے سے بھی بڑا اور خطرناک وار کیا, اور یہ کہا کہ عبد القادر یہ وہ جگہ ہے جہاں تم سے پہلے 70 عابدوں کے چیتر میں بیٹھا چکا ہوں. بڑے آدمی جو زاہد تھے, بڑے اللہ والے تھے, بڑے دیندار, وہ حق کرنے والے تھے, یہاں آ کر کے اسی طرح میں نے ان کو بہکایا ہے. وہ کسی کے کہیں کے بھی نہ رہے, نماز چھوڑ دی, روزہ چھوڑ دیا, ذکر کرنا چھوڑ دیا, تلاوت چھوڑ دیا, وہ سمجھے کہ بس ہم تو پہنچ گئے, ہم تو بس اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں مل گئی, بس اب کیا ضرورت ہے نماز روزے کی؟ رباط روزہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. جب اللہ کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا, جب سب کچھ مل گیا تو اب کیا ضرورت رہی دین پر چلنے کی, عمل کرنے کی؟ انہیں سب چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر جا کے لیٹ گئے. تم پہلے شخص ہو کہ تم کو تمہارے علم نے بچا لیا, تم پہلے شخص ہو. 70 عابدوں کے بعد تم پہلے شخص ہو کہ تم میرے گاؤں میں نہیں آئے اور تم کو تمہارے علم نے بچایا. اب حضرت کا جواب سنو, حضرت کم وقت اب بھی واری کر رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ تم مجھ کو تیرے میرے علم نے بچا لیا. میرے علم کیا؟ اللہ نے اپنے فضل سے بچا لیا. ورنہ کم وقت تو بھی تو بہت بڑا عالم تھا, تیرے علم نے تجھے کیوں نہیں بچایا؟ بھائی تو بھی تو معلم الملائکہ مشہور تھا, تجھ کو تیرے علم نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ کی نافرمانی سے اور گمراہی سے اور مردود ہونے سے اور ملعون ہونے سے اور کافر ہونے سے. میرا علم مجھے کیا بچائے گا؟ محض اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بچایا ہے. یہ بات تو ذہن میں آتی ہے نہیں, اللہ والوں کی صحبت سے آتی ہے, ویسے نہیں آتی ہے. ورنہ یہی آتی ہے تو شیطان نے ان کو
عتیق کہیں تھے.
لہذا کسی اللہ والے کی صحبت میں جب تک آدمی اخلاص کے ساتھ ہمت مردانے کے ساتھ نہیں رہے گا اس وقت تک یہ جو مقصود میں عرض کر رہا ہوں حاصل ہونا مشکل ہے. اپنے آپ کو شعر کا مزاج بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. میری زندگی کہاں سے, میری ریس کا سہارا آیا ہے, میری زندگی کہاں سے, میری ریس کا سہارا تیرے عاشقوں میں مرنا, تیرے عاشقوں میں جینا. میری زندگی کا حاصل میری ریس کا سہارا, تیرے عاشقوں میں مرنا, تیرے عاشقوں میں جینا. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہوتے ہیں, اور جو عاشق ہوتا ہے اس کے دل میں تو سوائے تابعداری کے جذبے کچھ اور ہوتے ہی نہیں. اس کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. یہ دل کی حسرت, یہ آرزو, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہ دل کی حسرت, یہی آرزو ہے. بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے. دیوانہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے, دیوانوں کی صحبت میں رہنے سے دیوانہ ہوتا ہے. یوں دور دور سلام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, اور مسافر لڑا کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. بھائی پاپڑ کیسے پڑتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ گے اور حال بتاؤ گے جو طریقہ ہے اور علاج کرواؤ گے تو علاج ہوگا بھائی, تب صحت بحال ہوگی. ایسے یہاں پر ایمان بحال ہوگا, ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق ہوگی, گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. یہ کیسے کرنا چاہیے آج. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے دوا کر
اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال. آپ کا بہت بڑا انعام ہے, احسان ہے, ہمیں ایمان عطا فرمائے. یا اللہ اپنا ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے. یا اللہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے مخلص اور اپنے مقبول اور محبوب بندوں کی پہم خدمت صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سے اپنا اصلاحی سچا اور پکا اور مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمارا خاتمہ کامل و خالص ایمان پہ فرمائے. دنیا سے سلامتی, ایمان سلامتی, اعضاء سلامتی, حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ سلامتی, ایمان سلامتی, اعضاء سلامتی, حواس کے ساتھ اٹھانا. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے, ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرمائے, اور اپنی مرضیات پہ تازندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہو گئے جان کر بھول کر خفیہ علانیہ چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما, اور آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما. جتنے احباب نے, خواتین حضرات نے ہم دعاؤں کے واسطے کہا, یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین. آمین.